الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ویلکم کرتا ہوں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو. سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں حاضر ہیں. جیسا کہ جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور ان سے ہم لرننگ کرنے کا، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑے مقام اور بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور ہر نبی کی سیرت ایک سے بڑھ کر ایک خوبیوں کی جامع ہوتی ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جو بھی خوبی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور اس زمانے کے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل پوری قوم کے لیے اللہ پاک کے یہ انبیاء کرام ہوئے. نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی ان سے ضرور فیضیاب ہوتے ہیں. آج جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، بڑا ہی زبردست تذکرہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر خیر ہے، نام کے ساتھ ذکر ہے، حدیثوں کے اندر بھی آپ کا تذکرہ ہے. اور یوں کہیے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے. جی ہاں، حضرت سیدنا زکریہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت سے متعلق بڑے ہی امیزنگ واقعات بھی ہیں. آپ کی دعا، آپ کا بڑھاپے میں صاحب اولاد ہونا، ان کی سیرت کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. آپ کے شہزادے جو نبی ہوئے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی ذکر خیر، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ہم اس پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مرحبا کہتا ہوں. ہمارے ساتھ نعت خوان محمد عظیم، تو ان سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے. اور اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے، ہو سکے تو اپنے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نوٹ کرنے کے لیے بھی رکھیے تاکہ آپ نوٹس بنا سکیں، بعد میں اس کو پڑھ بھی سکیں. انشاءاللہ عزوجل حضرت زکریہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا. لیکن ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑے ہوں گے. قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کثرت درود بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے آقا کو یاد کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں محمد عظیم بھائی کی طرف اور کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے موضوع سے متعلق گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. نبینا صلی علی محمد
تو کچھ نہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ
بارہ
ماشاءاللہ شہزاد اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا اور بہت مقبول کلام اور بہت عرصے کے بعد سننے کا موقع ملا، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت اور ون آف دا فیوریٹس کہہ سکتے ہیں. بڑے پیارے اشعار ہیں اور اگر سمجھ کے پڑھے ہیں تو کیا ہی بات ہے. گھرانہ ہی بڑا نرالا ہے اور کیا کیا ان کا تذکرہ کیا جائے. بہرحال اللہ پاک ان پہ رحمتیں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. سید صاحب، بنیادی طور پر حضرت زکریہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کس طرح سے بیان کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک کریم کا بے پناہ فضل و احسان کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، ہماری آنکھ مسلمانوں کے گھر میں کھولی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور پھر مسلمانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے تمامی انبیاء کرام کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے. تمامی انبیاء کرام کی عقیدت، ان سے مودت، ان سے محبت، ہر مسلمان کا یہ، کیونکہ یہ کہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. آج جس ہستی کا، جس مبارک نبی علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوتا رہے گا، حضرت زکریہ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے خالو ہیں.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے. سورہ انعام میں مختصر ذکر فرمایا گیا، اور پھر اس کے علاوہ بالتفصیل سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، اور سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک تو زکریہ ہی ہے. آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آل میں سے، اگر ہم ان کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں تو ان کے اجداد میں، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کے آبا میں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام، اور پھر آگے بھی تفصیل کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی کے، جس طرح بھی آپ نے ابتدا بھی فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے بھی سرفراز فرمایا.
جی ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری پرسنالٹی ہے، اور ان انبیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کا ذکر ایک تو قرآن میں نام کے ساتھ آیا اور کئی بار آیا،
یعنی
کہ ان انبیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ویسے تو تقریباً 26 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر ہے، تو یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے لیے، ایک سعادت کی بات ہے. تو آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے اندر ایک بڑا اہم ایک واقعہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی تھی. اچھا، وہ دعا اٹ سیلف ایک بڑی امیزنگ اور بڑی خوبصورت جو ہے اس کے کلمات ہیں، لیکن علماء نے اس دعا کے کرنے کی وجوہات جو ہے وہ بیان کی ہیں، تو وہ کیا وجوہات تھیں اگر ان میں سے چند کا بیان ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اسد بھائی، حضرت زکریہ علیہ نبینا والصۃ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کمال عطا فرمایا، جو اعزاز عطا فرمایا، جو شان عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرمائی. اس اولاد کی وجوہات جو ہے وہ علماء نے ذکر فرمائی ہیں کہ آپ اعلیٰ نبینا والی صلاحت اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپے کے اندر اولاد طلب کی، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی ریزن کیا تھی؟
جی
اللہ اکبر. تو ایک ریزن تو جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اولاد کی طلب کے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا جس کو قرآن کریم نے سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، عرض کی مولا کہ مجھے اپنے قرابت داروں میں سے جو میرے پیچھے رہ جائیں گے نا، مجھے خوف ہے.
کس چیز کا؟
کس بات کا خوف ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ میرے لائی ہوئی شریعت کے اندر تحریف نہ کر دیں، تبدیلی نہ کر دیں، وہ تغیر نہ پیدا کر دیں. اس لیے آپ کو ایک ایسے جانشین کی طلب تھی، ایک ایسے وارث کی تلاش تھی کہ جو آپ کے بعد آپ کی لائی ہوئی شریعت کو آگے لے کر چل سکیں،
کنٹینیو کر سکیں.
تو اس لیے آپ نے اس بڑھاپے میں پہنچ کر بھی کہ جب ظاہری طور پر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس بات کی دعا کی کہ مولا کریم مجھے جو ہے وہ ایسا وارث عطا فرما کہ جو میرے بعد میری لائے ہوئے پیغام کو، میری شریعت کو، تیرے دین کو آگے لے کر چل سکے. جیسا کہ اگلی آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا اسد بھائی، ارشاد فرمایا جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، ارشاد فرمایا. اور یہاں پر علماء نے ڈیبیٹ کرتے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے نبی نے جو بیٹے کی دعا مانگی دین کے لیے مانگی.
کیا بات،
یعنی وراثت جو تھی اس سے مراد جائیداد نہیں تھی،
جائیداد نہیں تھی، اس سے مراد کوئی مال و دولت کی وہ نہیں تھی، اور انبیاء کی وراثت تو ویسے ہی علم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو وراثت آپ نے جو وارث کے الفاظ استعمال فرمائے اور وراثت کا جو آپ نے تذکرہ کیا، تو یہاں پراد جو ہے وہ دین تھا کہ میرے دینی پیغام کو، میرے دینی مشن کو جو ہے وہ لے کر آگے چل سکے. اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. اسد بھائی، میں اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر میں، اللہ کے پیاروں کے ذکر میں، ویسے تو پورا ذکر ہی جو ہے وہ سراپا برکت ہے، رحمت ہے، لیکن کہتے ہیں نا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو آ کر چھوتی ہے. اسد بھائی، اس آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے نا، یعنی میں اپنی ذاتی بات کروں تو آج کے اس درس سے، سلسلے سے جو ہے نا، یہ بات دل کو جا کر لگی ہے. آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی نا، اپنی عجز کا، انکساری کا آپ نے اظہار کیا، مولا مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے، اور وشت علنا فرمایا کہ سفیدی نے میرے سر کو ڈھانپ لیا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور مولا تیری ذات کون ہے، تیری شان کیا ہے؟ عرض کی مولا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے نا، میں محروم نہیں رہا ہوں،
عطا ہی ہوا ہے.
آئے ہائے ہائے، حسد بھائی ذرا دیکھا، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میرے مولا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے نا، میں محروم نہیں رہا. یعنی یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں حسد بھائی، کہ ان کی اگر ہم چاشنی کو دل میں محسوس کریں، ہم ذرا غور کریں، اللہ کے نبی اللہ سے کیسی محبت فرمانے والے، یعنی اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا اور اس کی شان بے نیازی کا بھی اظہار کیا. مولا تو بڑا کریم ہے، तेरी शान तो वो है, आज तक मैंने तुझसे मांगा है तूने मुझे महरूम नहीं किया। अल्लाह असद भाई हमें ऐसा मांगने वाला बना दे, ऐ काश कि हम ऐसा मांगने वाले बन जाए अपने रब से कि हमें जो वो मतलब महरूम ही ना, और महरूम नहीं रहते यकीनन, अल्लाह की बारगाह से अता जरूरी होता है, उसकी सूरतें हैं कि वो कभी जल्द अता होता है, कभी आखिरत में सेव कर लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि कितने प्यारे अल्फाज का चुनाव हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में किया कि मौला करीम मैं कभी तेरे दर से महरूम नहीं रहा।
सुभान अल्लाह।
और फिर हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिशारत देते हुए इरशाद फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम इस्मुहु यहया
सुभान अल्लाह
लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐ ज़करिया सुन ले, वाकई तू कभी हमारे दर से महरूम नहीं रहा तो अब भी महरूम नहीं जाएगा।
सुभान अल्लाह।
हम तुझे एक ऐसे फर्जंद की बिशारत देते हैं जिसका नाम यहया है, और वो ऐसी शराफत वाला है आज से पहले किसी का नाम यहया नहीं हुआ। अल्लाह
माशाल्लाह,
अल्लाह ने ऐसा जो वो कमाल, ऐसी शान, ऐसी रिफत अल्लाह ने हजरत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो ये रीजन उलमा ने जो है वो यहाँ पर बयान किया कि आपकी एक वजह थी कि आपको बुढ़ापा आ चुका था, तशरीफ ला चुका था, और आप इस इंतजार में कि कहीं मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और पीछे कोई मेरा वारिस ना हो जो मेरे पैगाम को, मेरी शरीयत को लेकर चल सके, इसलिए आपने जो है वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो ये दुआ मांगी। और यहाँ पर एक और खूबसूरत नुक्ता भी उलमा ने असद भाई बयान किया कि आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की रब्बी ला तदरनी फरदाऊं व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब तू मुझे तनहा मत छोड़ना, तू मुझे तनहा मत छोड़ना, वांत खैरुल वारिसीन और तू सबसे बढ़कर वारिस है। अब यहां पर उलमा फरमाते हैं चूंकि आपने वारिस का तकाजा किया था, अल्लाह से अपने नायब का तकाजा किया था जो आपका वारिस बने, जो आपकी शरीयत और दीन को आगे लेकर चले, उलमा फरमाते हैं इसीलिए आप अल्लाह की सिफत भी वो लाए वारिसीन, तू सबसे बढ़कर वारिसीन में बढ़कर है मौलाए करीम, ए अल्लाह अज़्ज़ल मुझे भी ऐसा वारिस है वो अता फरमा, मुझे तन्हा ना छोड़ना। तो ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ की
हिकमत
में आपने मांगी और हिकमत उलमा ने बयान फरमाया,
बहुत जबरदस्त। और दुआ पर इंशाल्लाह हम मजीद भी कलाम करेंगे, लेकिन जो चंद चीजें हैं मैं उसको थोड़ा मजीद चाहूंगा कि एलेबोरेट हो। एक तो जो सिफत वाली बात की, वज़ाइफ में भी अगर हम देखेंगे ना नाज़रीन, आप गौर करेंगे कि जिस तरह का वजीफा हो, यानी बीमारी से शिफा का है तो उसमें लफ्ज शाफी आपको नजर आएगा, अल्लाह पाक के नामों में से है। इसी तरह अगर कहीं किसी तसल्लुत का सवाल है तो रब की कुदरत का यानी कि कादिर का आप माना जो है वो पाएंगे अल्फाज के अंदर। इसी तरह बीमारी से जो शिफा के वजायफ होते उसमें या सलामों का वजीफा भी होता है, खौफ से अमन के लिए भी। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे रब के नाम उसकी सिफात तो बेशुमार हैं, लेकिन जिस सिनेरियो के अंदर बंदा अपने रब के साथ ताल्लुक को कायम कर रहा है तो उस सिचुएशन के मुताबिक उसी सिफत का जिक्र किया जाए। और यहाँ पर उलमा ने एक और बात भी बयान फरमाई कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये अर्ज़ करना कि या रब मैंने जब भी तुझसे मांगा तूने मुझे अता किया, लिहाजा मुझे ये भी अता हो जाए, तो अल्लाह पाक की इस अता का जिक्र करना, गोया कि इसके तवसुल से दुआ करना, ये भी हमें यहाँ पर मिलता है। और दुआएं अपने अल्फाज में भी की जा सकती हैं, आप अपनी मादरी जुबान में करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो भी करनी चाहिए, उसकी एक अपनी बरकत है। लेकिन वो दुआ कि जो किसी नबी या किसी वली, किसी अल्लाह के नेक बंदे की जुबान से निकली हो तो उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। और वज़ाइफ के अंदर भी ये बात की जाती है कि बहुत सारे वज़ाइफ हैं कि जो कुरान और हदीस में बयान किए होते हैं तो उसमें मुतलकन इजाज़त होती है, लेकिन अगर किसी साहिब शराइत जो पीर साहब हैं उनकी तरफ से मुरीद को मिले तो उसकी बरकत बढ़ जाती है, इजाज़तों का जो ये ताल्लुक होता है। तो बड़ा ही एक खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है दुआ मांगने का और अम्बिया कराम का रब की बारगाह में दुआ करने का। और जो विरासत वाली बात हुई, लेगेसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और कौमों के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है, बिरादरियों के बारे में ख्याल किया जाता है, ख़ानदानों के बारे में ख्याल किया जाता है। कई फैमिलीज़ होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं और वो अपनी लेगेसी यानी कि वो रसा के अंदर क्या छोड़कर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तालीम याफ्ता हैं, हमारे बाप दादा यूं थे हम भी यूँ हैं। तो औलाद को बचपन से कहते हैं कि तुमने ऐसा बनना है। इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ होती हैं तो वो बच्चा भी होश संभालता है तो उसको बिजनेस सिखाते हैं कि भाई हमारे बाद तूने कारोबार संभालना है। लेकिन अंबियाए किराम अपने बाद किस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र किया करते थे और तशवीश का इजहार किया करते थे कि हमारे बाद क्या होगा, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ میری قوم، میرے لوگ یا میرا خاندان جو بھی ہے، وہ میرے بعد رب عز و جل کی راہ پر گامزن رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یہ اگر کوئی شخص خود علم حاصل کرتا ہے اور اپنے بچوں کو آگے بھی عالم بنانے کا، حافظ بنانے کا ذہن رکھتا ہے، تو وہ ان انبیاء کرام کی سیرت کے پہلو کو ذہن میں رکھ کے نیت کرے گا تو انشاءاللہ بہت زبردست ایک ثواب ملے گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور سیاستدان ہے، وہ چاہے گا کہ میرا بچہ بھی سیاست میں ہی آگے بڑھے، کوئی کرکٹر ہے تو اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنی. لیکن کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر کوئی شخص خود عالم ہے یا علم سے محبت رکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور میرے بعد میری اولاد کیا میری اس لیگیسی کو آگے قائم رکھے گی یا نہیں رکھے گی، دیٹس دا ویری بیسک تھنگ. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں کانشیس رہیں اور ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی ان چیزوں کو، اچھے کاموں کو کنٹینیو کیا جائے. سید صاحب، انبیاء کرام پیشے بھی اختیار فرماتے تھے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا درس ہے کہ بندہ رب پہ توکل ضرور رکھے، لیکن اس کو کمائی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ بھی اختیار کرنا چاہیے، ہنر مندی ہونی چاہیے. کوئی بھی یارے کہ بھیک مانگنا تو کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. تو انبیاء کرام کے مختلف پیشے ہم پڑھتے ہیں، تو آج زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، تو آپ پیشے کے اعتبار سے کیا آپ نے اختیار کیا تھا؟
حضرت زکریا علیہ السلام، دیکھیں اس سے قبل حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ میں مدینہ چینل کے ناظرین کے سامنے بھی رکھوں. انبیاء کرام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما کر کھانے کو انبیاء کرام نے پسند کیا ہے،
ماشاءاللہ.
یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام نے نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا،
واہ،
کسی نہ کسی پیشے سے منسلک رہے ہیں. جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کہ آپ سلائی کا کام کیا کرتے تھے، نبی بھی ہیں لیکن آپ سلائی کا کام کرتے،
کپڑے سیتے،
جی جی کپڑے سلائی کرتے تھے اور یہ آپ کا پیشہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، یہ آپ کی شان ہے. اچھا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے، یہ آپ کا پیشہ تھا کاشتکاری کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو آپ نے شرف بخشا ہے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی بکریوں کو شرف بخشا ہے کہ بکریوں کو پالا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے اپنا پیشہ اس کو بنایا. اسی طرح نبی پاک حضرت صالح علیہ السلام آپ چادر بنایا کرتے تھے، یعنی اونٹ بھی تھے آپ کے پاس لیکن آپ چادر کا کام، چادر بنایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سپیسیفک کوئی ایک پیشہ تو نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو بھی شرف بخشا ہے، تجارت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا چونکہ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا پیشہ کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی آپ لکڑی سے اشیاء بناتے تھے اور پھر اس کو فروخت کرتے، اور اس یہ آپ کا ذریعہ معاش تھا. اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کا اپنے ہاتھ سے کمانا یہ اتنا محبوب عمل تھا، اور یہ آپ کا تقویٰ بھی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اپنا پیشہ بھی ہے، لیکن انتہائی پرہیزگار تھے، انتہائی پرہیزگار متقی، انتہائی پرہیزگار. ایک مرتبہ اچھا آپ نہ کیا کرتے تھے کہ کسی کی دیوار بناتے تھے، اس سے اجرت طے کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ بس ویسے ہی تم مجھے کھانا کھلا دینا، نہیں، آپ نے
محنت کی،
جی محنت دیوار بنا کر دیتے تھے اور اجرت کیا طے تھی کہ تم مجھے اس کے عوض کھانا کھلاؤ گے.
صحیح،
آپ کی شان تو انبیاء کرام ہے، سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں، آپ کے بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو دریا بہا دیتے ہیں آپ سخاوت کے. تو آپ یوں ہی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دیوار بناتے اور اس کے عوض جو ہے نا آپ کو کھانا، وہ جو دیوار جن کی بناتے تھے وہ کھانا پیش کر دیتا آپ کو، آپ کھانا کھاتے. ایک مرتبہ چند افراد آپ کی بارگاہ میں آئے، ایک دو افراد آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں کھانے کا پوچھا نہیں.
اچھا،
یہ تھا خلاف فطرت کہ کھانے کا پوچھا نہیں، آپ نے کھانا تناول فرما لیا. اب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، آپ تو آپ کی سخاوت تو مشہور ہے،
مشہور ہیں
آپ تو ماشاءاللہ سخی ہیں، اور یہاں پر ہم نے کھانا، آپ نے ہمارے سامنے کھانا آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے تناول فرما لیا. یہاں پر دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو میں یہاں پر جو کام کرتا ہوں نا
جی،
اس کے عوض میں مجھے کھانا ملتا ہے
جی.
اس کھانے کا کیوں ملتا ہے؟ تاکہ مجھے طاقت ملے، قوت ملے، تو میں اس کا کام کر سکوں. کہا اگر بالفرض میں تمہیں اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرتا تو نہ تو تمہیں کفایت کرتا نہ مجھے کفایت کرتا، اور ہوتا کیا، کہا کہ مجھے وہ قوت نہ ملتی، قوت نہ ملتی تو میں اس کے کام میں خلل واقع ہو سکتا تھا. یہ بھی آپ کا تقویٰ تھا.
سبحان اللہ.
اور پھر آپ نے دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانے کو کتنا پسند کیا ہے، خود آپ اپنے ہاتھ سے یوں بھی کماتے تھے اور اس کو پسند فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ کون سی کمائی پاکیزہ کمائی ہے، بہترین کمائی پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا،
سبحان
اللہ، یہ پاکیزہ کمائی ہے. اور اچھی خرید و فروخت کے جس میں خیانت نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، ایسی خرید و فروخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کمائی ہے. یہاں پر ان افراد کے لیے بھی سبق ہے کہ جو بلا وجہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خام خواہ کا کسی کے آگے کاسا پھیلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، جسامت دی ہے، سب اعضاء سلامت ہے، خام خواہ کا کسی سے آگے جا کر ہاتھ پھیلا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہونی چاہیے، مالک مجھے کبھی یوں ہاتھ پھیلانے والا نہیں، کاسا پھیلانے لوگوں کے سامنے کاسا پھیلانے والا نہ بنانا، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا نہیں، بلکہ یا اللہ مجھے دینے والا بنانا تاکہ میں سخی ہوں. اور اچھا پھر یہاں پر اسد بھائی دیکھیں، انبیاء کرام نے پیشے کو اختیار کیا
جی،
اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب منصب ہو، کسی مقام پر ہو اور وہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی ذلت
نبی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے
جی. سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جن کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کیا بہترین آپ کے پیشے تھے. سبحان اللہ، قربان جائے انبیاء کرام کی سیرت پر. تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہم آر محسوس نہ کریں کہ ہم پیشہ اپنانے کے بجائے ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں.
ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست توجہ دلائی. ایک تو یہ بھکاری بن جانا
جی،
ہاتھ پھیلانا، اور بعض یوں تو بھکاری نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کا ٹائٹل بھکاری نہیں ہوتا
جی،
لیکن مانوی طور پر ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہے، کیا کریں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ اب ہماری بھی زندگی گزر گئی معاشرے میں، ہر سال ایک طبقہ ہے جو رو ہی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو سال ہے نا، یہ پچھلے 100 سال میں اس سے برا سال نہیں ہے، اچھا اگلا سال بھی ان کے لیے 100 سال سے برا ہوگا، ہر آنے والا سال ان کے لیے پچھلے سال سے برا. اچھا سیم ٹائم، یعنی کہ آج کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے، ناظرین میں بھی ہو سکتا ہے کچھ بیٹھے ہوں کہ یار کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. اور اسی وقت سینکڑوں ایسے سیٹ ہوں گے، ایسے فیکٹری آنرز ہوں گے، ٹریڈرز ہوں گے، جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کام کا بندہ چاہیے.
بالکل
میں نہیں کہتا کہ بے روزگاری نہیں ہے، یا ہر شخص کے پاس اس کی وسعت کے مطابق آسانی کے ساتھ میسر ہے، لیکن یہ بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہنر مند ہے اور سست آدمی نہیں ہے، اور خام خواہ کی اس کی جو نا خواہشات نہیں ہیں، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے، تو اس کا کام سے فارغ رہنا وہ کوئی سا بھی ماحول، کوئی سا بھی زمانہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ پاک کا نظام ہے اور ایسا پیارا نظام ہے کہ سیٹھ پیسے نہیں کھا سکتا، اس کو نفع حاصل کرنے کے لیے کسی کو نفع دینا ہی ہے.
بالکل
کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں صبح فیکٹری کا تالا بھی کھولوں گا، مشین بھی آن کروں گا، اس میں مال بھی ڈالوں گا، ایک طرف سے ڈالوں گا، بھاگ کے ادھر سے نکالوں گا، پھر اس کو پیک بھی میں خود کروں گا، اور جا کر جو ہے نا وہ پورٹ پر جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے سارا ڈاکومنٹیشن بھی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یعنی کہ دنیا میں اللہ پاک کا نظام ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے انسان پر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے، تو جب تک آپ کسی کو نفع دیں گے نہیں تو آپ کو نفع ملے گا نہیں. تو کوشش سے، محنت سے جی نہیں کترانا چاہیے. اور ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ ان کو پاکستان میں کام ہی نہیں ملتا، اچھا باہر جا کے وہی گاڑیاں دھو رہے ہوں گے، ویل دھو رہے ہوں گے، اور بعض اوقات تو ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کو باعث ہار سمجھتے ہیں اور وہاں پر فخری انداز پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ جی پورا ٹاپک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنا ذہن پازیٹیو رکھیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہاتھ سے کام کر رہے ہیں پھر ہم کیوں آر محسوس کریں؟
ایک چھوٹی سی عرض کروں گا بات یہاں پر, میں آگے پھر انشاءاللہ کہ دو چیزیں ہیں, صرف دو چیزیں. مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ میری ایک بات یہ مکمل ہو جائے گی, اس سے آپ نے بڑی پیارے انداز سے اس کی وضاحت بھی فرما دی. صرف دو چیزیں ہیں
جی,
اگر وہ بندہ اپنا لے, سستی کاہلی کو ختم کر دے
جی,
دو چیزیں بندے کو کبھی بھوکا نہیں مارتی, ایک علم ہو
صحیح
اور دوسرا ہنر ہو
صحیح.
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دیں گی. آپ کہیں نہ کہیں, آپ کے پاس علم ہے, آپ کہیں نہ کہیں فٹ ہوں گے
صحیح
انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہونا,
کام کر سکتے,
ہنر ہے آپ کے پاس, کسی بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, آپ بھوکے نہیں رہیں گے.
جی ماشاءاللہ, بہت خوب. جی آپ کچھ
جی اسد بھائی, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسا آپ نے مثال دی, جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں اور کام کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کہ کام, کئی مثالیں اسد بھائی ایسی دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح دستے سوال دراز کیے, ان سے کہا گیا نا آئیے آپ کو کام دیتے ہیں
جی,
آپ کو کام چاہیے نا
جی,
آپ کا رونا یہ ہے کہ جناب روزگار نہیں ہے, بے روزگاری ہے, تو آئیے چلیں آپ کو کام. تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر جو ان کی حقیقی معنی میں جو ان کی غفلت جو ہے نا اور جو سستی جو ان کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر, وہ پھر سامنے دکھائی دیتی,
عادت بن جاتی,
پھر وہ عادت بن جاتی ہے, پھر وہ کام سے جی چراتے دکھائی دیں گے, پھر وہ آپ سے نظریں چراتے ہوئے دکھائی دیں گے, پھر وہ طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو بلا شبہ یہ عادت اچھی نہیں ہے, اور ہمارے جو ہیروز ہیں, ہماری جو ایسی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں, لائق تقلید ہیں, تو جب ان کا یہ مزاج اور انداز مبارکہ ہے تو جی, ہم تو بدرجہ اولا جو ہے,
بالکل چاہیے بالکل. کہ ہم کو اس ماشاءاللہ کوشش کریں, من جدہ وجدہ, کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے. اللہ پاک نے یہ جو نظام کائنات ہے اس کے اندر کوشش کو رکھا ہے. کرامت پر یا معجزے پر زندگی نہیں گزاری جاتی. انبیاء کرام کو معجزات ملتے ہیں, اللہ کے نیک بندے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ان کی ساری زندگی کرامت پر ہی منحصر ہوتی ہے. وہ محنت, کوشش, یہ پہلو جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ضرور رہنا چاہیے, اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم کام کریں. ایک آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ انہوں نے کھانا اس لیے نہیں دیا کہ اس سے جو مجھے قوت ملے گی تو میں نے جو طے کیا ہے کام کرنا تو میں وہ صحیح طور پر اس کو ادا کر سکوں, یہ کتنی پیاری بات ہے. میری توجہ گئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو کاموں میں سستی کرتے ہیں اور کام چوری کرتے ہیں, یعنی کہ جو طے شدہ ہے اس پر جتنی ایک شریعت نے جو منیمم اس کے لیے ایس او پی کہہ لیں یا معیار کہہ لیں, کسی بھی کام کا جو بھی عرف ہے, وہ تو آپ پورا کریں گے. یعنی کہ اللہ کے نبی ہیں, اور کتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ یار میں یہ دے تو وہ تو ہے ہی سخی, ماشاءاللہ ان کی تو شہرت اس لیے, جب ہی تو وہ آنے والے تعجب کر رہے تھے, لیکن کیونکہ اس وقت میں نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میرے کام کی جو اجرت ہے وہ اسی وقت درست ہوگی جب میں درست طور پر کام کروں گا. تو اس میں بھی ہمارے لیے لرننگ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو فری لانسنگ کے اندر تو وہ جو نا گلا پکڑ کے پہلے کوالٹی چیک کرتے ہیں اور پھر اجرت دیتے ہیں, تو اس میں چور بازاری کا جو پہلو ذرا کم ہوتا ہے. لیکن جہاں پر وقت کا اجارہ ہوتا ہے, جہاں پر ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں فار سم آورز, تو وہاں پر یہ لاکھوں کی تعداد ہے دنیا بھر میں, وہاں پہ بڑے جو ہے نا وہ عجیب و غریب لوگوں کے انداز ہوتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ بڑا ایک عجیب ہے کہ لوگ جو ہے وہ دو دو نوکریاں, تین تین نوکریاں, صبح 8 بجے نکلے, رات کو 12 بجے آئے. تو بھائی آپ تین تین جگہ پر کام کریں گے تو تینوں جگہ پر آپ 100% کیسے دے سکیں گے؟ تو یہ ایک سیرت کا پہلو سیکھنے کے لیے ہے. ہم جس کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں, شریعت نے جو ہمیں معیار جو منیمم ہے وہ میانہ روی ہے, جو اس سے کم ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے اندر گرفت ہے, اور ایکسیلنٹ کام کریں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کام کے تین درجے ہوتے ہیں. تو جو اس کی جو میانہ روی کے ساتھ جو عرف کے مطابق جتنا کام ہونا چاہیے وہ تو ہم کم از کم ادا کریں نا, ہاں اس سے بہتر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ رزق حلال کی طرف آپ کو لے کے جائے گا, سیلف سیٹسفیکشن ہوگی جب آپ پورا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے برکت بھی ہوگی, اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے ترقی بھی کرتے ہیں. اداروں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا بھی ایک تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے, جب بھی کسی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہی دو چار لوگوں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ جو وقت پر آتے ہیں, وقت پہ جاتے ہیں, اور جو وقت ہوتا ہے اس میں وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اور وہ لوگ کہ جو بالکل جو ہے عجیب و غریب ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اگر اپورچونیٹی آتی بھی ہے تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، دس دس بارہ بارہ سال سے وہ ایک ہی جگہ پر ہیں، یعنی کہ وہ جس منصب پر آئے تھے اسی منصب پر رہے، اسی منصب پر انتقال ہو کے کتبہ بھی اسی منصب کا لگے گا، تو وہ بیچارے پھر ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جی چرانے سے محفوظ رکھے، اور جو بھی ہمارا کام ہے، خواہ وہ دینی ہے دنیاوی ہے، جو بھی جائز کام ہے، کمٹمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کی شان بھی ہونی چاہیے۔ جی ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا، مزید جو ہے وہ دعا کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول۔
جی اسد بھائی، یہ جو ابھی ہم نے واقعہ ذکر کیا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ نے جو سوال کیا، یہاں سے علماء نے اسد بھائی تین نکات جو ہے وہ دعا کے تعلق سے بیان کیے ہیں، کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جو مناجات کی، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے، تو یہاں پر علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کی اس دعا سے تین باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمایا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے نا، تو اپنے عجز اور انکساری کا اظہار،
سبحان اللہ،
اپنے عجز اور انکساری کا جو ہے وہ بندہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرے، اپنی عجز
کمزوری کا،
کمزوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و کرم اور عنایتوں کا ذکر کرے جو اللہ نے اس پر فرمائی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اس پر اپنے لطف و کرم اور عنایتیں ذکر فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس کا ذکر کرے، دعا کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لطف و کرم اور عنایتوں کو یاد کرے، ان نوازشات کو، ان عنایتوں کو یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ذکر فرمائی علماء نے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے، آپ کی مبارک دعا سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رب نے جو پہلے اس کی دعائیں قبول کر رکھی ہیں نا، ان دعاؤں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔
کیا بات ہے، اس کا ذکر بھی،
اس کا ذکر بھی جو ہے وہ اپنی دعا میں کرے کہ مولا پہلے بھی تو نے مجھ پر عنایتیں فرمائی ہیں، کرم فرمائے ہیں، میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، مجھے بخششوں، عطاؤں سے، نوازشات سے مالا مال کیا ہے، مولا اب بھی کرم فرما، تو بے نیاز ہے، تو عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی اسد بھائی کتنا خوبصورت انداز جو ہے وہ کہنا ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ہمارے لیے موجود ہے۔ واقعی جو ہے وہ کہنا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا یہ انداز اختیار کر لیں، اور پھر یہاں پر جو ہے نا اسد بھائی یقین بھی بڑے شاندار انداز میں جو ہے وہ جھلک رہا ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا سے، کہ اللہ پاک کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر آپ کا یقین کتنا کامل ہے، کتنا مضبوط ہے کہ مولا تو محروم فرمانے والا نہیں ہے، تو اپنے در سے دور کرنے والا نہیں ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، تو تیری شان جو ہے وہ ورا الورا ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس یقین اور اس پختگی کے ساتھ دعا مانگی، تو رب العالمین نے بظاہر اسباب نہ ہونے کے سبب بھی اللہ نے آپ کو ایسی شاندار بشارت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑا سبق موجود ہے، بڑا درس موجود ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کریں۔ اسد بھائی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس طرح اس کے محبوب بندوں نے دعا مانگی ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی ساتھ لو لگائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، ہم اس انداز میں دعاؤں کو اختیار کریں، دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عرضیوں کو پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری عرضیاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبولیت سے محروم رہیں۔ تو ہم اس انداز کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی دعائیں تو ویسے بھی قبول تھیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ بیسیکلی یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے، یہ درس کے لیے ہماری، کہ ہم اپنی دعا میں اس انداز کو اختیار کریں تو مولا تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اسے جو ہے وہ کہنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو ان تین باتوں کو، چار باتوں کو اگر ہم جو ہے وہ اپنی دعا کا حصہ بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ انشاءاللہ قبولیت ملے گی، اور یہ شکوہ ہم اب ختم کر دیں کہ جی میں تو مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا، میری ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر قبولیت نہیں ہے اس میں بھی رب کی رضا ہے، اور قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو آداب اور طریقے بیان کیے گئے اس کے مطابق جو ہے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس جملے کو ترک کر دیں کہ میں تو مانگتا ہوں ملتا نہیں، ये तो बात की बात है कि मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सच्ची बात यह कि हम मांगते भी नहीं हैं। हम कितना मांगते हैं, अगर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का अगर हम सीरत का मुताला करते हैं तो अगर डेली रूटीन की खाली दुआओं को देखें तो वही कोई बीसियों की तादाद के अंदर है, सुबह उठने से रात सोने तक। कौन सा ऐसा मौका है कि जिस पर दुआ हमें तालीम नहीं दी गई? तो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा करे, बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक को कायम करने और उसको मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। और तवक्कुल की बात हुई, दुआएं तो बेशुमार हैं लेकिन बाज़ों की कबूल होती हैं, उसका असर जल्द होता है, तो उसमें एक फैक्टर जो है वो तवक्कुल का भी है, यकीन का भी है। वो आला हज़रत का वाकया समुंदर में, सारे लोग परेशान थे, आप मुतमईन थे, तूफ़ान था, तो किसी ने कहा कि हुजूर आप क्यों परेशान नहीं थे, तो फरमाया कि मैंने वो दुआ पढ़ ली थी कि जिससे जो है वो हादसे से जहाज महफूज रहता है। तो मुझे अपने रब पर और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर, क्योंकि वो हदीस पाक की दुआ है, तो बड़ा यकीन था, तो तूफान थम गया। तो ऐसी बेशुमार हमें जो है ना मिसालें मिलेंगी। तो दुआ इबादत है, बल्कि इबादत का भी मगज है। ये सिर्फ जो है सर्टन टाइमिंग्स का काम नहीं है कि हादसा हुआ तो दुआ करेंगे, सख्त बीमार हुए तो दुआ करेंगे, कोई बहुत बड़ा अहम मौका है तो दुआ करेंगे। ठीक है, ये मौके भी अपनी जगह पे, लेकिन दुआ मुखुल इबादा, इबादत का भी मगज है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में हम जितना करें इंशाल्लाह उसकी बरकतें नसीब होंगी। और मकतबतुल मदीना की किताब है दुआ के मौजू पर, वो आप हासिल करें, उसको पढ़ें। हमारा चूंकि टॉपिक नहीं है तो बड़ी डिटेल के अंदर कब कब दुआ कबूल होती है, कौन से अल्फाज से दुआ कबूल होती है, दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना, इब्तिदा में किन कलिमात के साथ रब को पुकारा जाए, वो कौन से असबाब हैं कि जो दुआ की कबूलियत में रुकावट का बायस होते हैं, इसमें हलाल और हराम का बड़ा जो इम्पेक्ट होता है, वो कौन से अवकात हैं, किन की दुआएं किन के हक़ में कबूल होती हैं, अवकात कार कौन से हैं, तो बहुत सारी इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह जब हम सीख कर करेंगे तो अल्लाह की रहमत से हमें बहुत जो है सीखने का मौका मिलेगा। एक कलाम को शामिल करते हैं फिर इंशाल्लाह, हज़रत ज़करिया अला नबीना वसलाम की सीरत के अंदर हमें शुक्र पर बहुत कुछ मिलता है इंशाल्लाह, वो भी तस्करा करेंगे। और फिर आपका विसाल किस तरह से हुआ, आपकी शहादत हुई, दो जो दोनों तरह से रिवायतें हैं, शहादत की भी रिवायत काफ़ी मशहूर है, वो किस तरह से क्या हुई थी इंशाल्लाह, वो भी जिक्र करेंगे। लेकिन अब एक और कलाम को सिलसिले में शामिल करते हैं।
हम कहर करे तू महर करे।
فضل تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم عیبی ستار ہے تو ہم مجرم ہے غفار ہے تو مولا ہم
سالک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخلص ہے اور آپ کا جو نعتیہ کلام ہے اس کے مجموعے کو دیوان سالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو بڑے پیارے پیارے کلام ہیں اور یہ حمد تھی بنیادی طور پہ، اور کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، اور حمد بندہ سنے اور پھر سنتا چلا جائے، اور تقریباً نعتیہ دیوانوں کی ابتدا میں بھی آپ کو حمد ملے گی، اس پر مکمل الگ سے بھی کلام جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں، تو یہ بھی نیت کریں کہ حمد باری تعالی یہ بھی ہمیں سننا چاہیے، صبح کے وقت سنیں اور میٹھی میٹھی آواز میں سنیں، خوش الحان نعت خوان کی آواز میں سنیں، تو انشاءاللہ آپ کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہوگا، تو اللہ پاک ہمیں اس کے بارگاہ میں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اور جب ان ناموں کو بندہ ذکر کرتا ہے یاد کرتا ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سارے نام معروف بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم میں نہیں آتے ہوتے، بلکہ مشہور دعائیں ہیں ان کے مطلب بھی نہیں لوگوں کو پتہ ہوتے، تو سلسلہ ہے مفتی احسان صاحب نے کیا تھا، اللہ پاک کے ناموں کا اس کے اندر ذکر تھا، کس نام کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، بعض اسما کی جو ہے وہ وجہ تسمیہ یعنی کہ نام کی وجہ کیا ہے وہ بھی بیان ہوئی، اور اس کے ضمن اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو چاہیں تو یہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں نہیں ہے،
الاسماء الحسنی
اسی نام سے تھا ماشاء اللہ، تو 99 نام مشہور ہیں لیکن اللہ پاک کے جو نام ہیں صفاتی نام وہ شمار سے بھی باہر ہیں، اتنے ہیں، یہ وہ ہیں جو معروف ہو گئے اور تحریر کے اندر عموماً آتے ہیں، مختلف جگہوں پر یہ نظر آتے ہیں، اور یہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کا بھی ایسا ہی ہے، جو مشہور نام ہیں وہ کچھ ہیں اور سرکار کے بھی جو اسماء ہیں وہ بھی صفات جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، تو علماء نے بڑا کلام بھی کیا، بہرحال علم کی بات ہے، انبیاء کی میراث ہے تو انلمیٹڈ ہے، علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، کتنا سوچ سکتے ہیں کتنا پڑھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں یہ علم جو ہے نا، یہ وہ ہے جو نور ہے، جو قلب کو منور کرتا ہے، جو رب کے قرب کا باعث ہے. بقیہ بہت ساری چیزیں تو ضروریات زندگی کے لیے بندہ سیکھتا ہے کرتا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. جی ایاز بھائی، سیدنا زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں شکر کا بڑا پہلو ہے.
بے شک اسد بھائی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا کا جو ذکر ہے اس واقعے کی تھوڑی وضاحت کروں، اس کے بعد انشاءاللہ
بالکل
شکر کا پہلو اس میں جنا نمایاں ہوگا. کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا مانگی، آپ محراب مریم میں جب آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل جو ہے وہ موجود ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو مالک بے نیاز بے موسم کے پھل عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ کیوں نہیں جو ہے وہ کہنا میں مجھے اس عمر میں اولاد عطا فرمانے پر قادر ہو.
علماء
نے جی بالکل، اور یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، نہیں، یقین تو ان سے بھی بڑھ کر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اس عمل کے سبب ان کی توجہ مبذول فرما دی اپنی طرف، اور یوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گئے. اور ورنہ یقین تو نبیوں کا جو ہے وہ کمال درجے کا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. آپ کی توجہ اس جانب گئی کہ جو مولا، جو بے نیاز پروردگار اس مریم رضی اللہ عنہ کو کرامت عطا سکتا ہے، وہ اپنے نبیوں کو اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمانے پر قادر ہے. تو یوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی.
جی
رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اور ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اب یہاں پر علماء نے اسد بھائی گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی دعا مانگے انسان، اسے چاہیے کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگے. اولاد کی تو سب دعا مانگتے ہیں، اور نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگے. اور یہ بھی پتہ چلا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے کہ نیک بیٹے کی اولاد کی دعا مانگنا یہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا مانگی، نیک بیٹے کی دعا مانگی. مفتی صاحب نے اس کے ضمن میں لکھا کہ اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی خالی دعا مانگی جائے تو اولاد تو بس اوقات سر کا درد بن جاتی ہے، نافرمان نہیں کراتی ہے، لیکن نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کبھی دعا مانگی جائے، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ مولا نیک اولاد عطا فرما. اور ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ بیٹے کی دعا مانگنا سنت ضرور ہے، پر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پر غم کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے چار بیٹیوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور دیگر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جب دعا مانگی جائے تو نیک بیٹے کی دعا مانگی جائے. اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عرضی کو قبول فرمایا. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو وہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرما لیا. وہ محراب مریم میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ جب دعا مانگی، انہوں نے ان کی دعا قبول ہوئی، وہ محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ہم نے انہیں بشارت عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بشارت عطا فرمائی گئی. اور ایک آیت کریمہ میں ہے کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ نے بشارت عطا فرمائی. علماء نے فرمایا یہ اعزاز ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کو دو بار اولاد کی بشارت عطا فرمائی گئی. ایک بار اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی، دوسری مرتبہ فرشتوں کے ذریعے جو وہ بشارت دی گئی یہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. مولا کریم مجھے اولاد ہوگی، مجھے بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا اور میری عورت جو ہے وہ کہنا میں وہ اولاد کے لائق نہیں ہے. اب جو ہے وہ کہنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تعجب کا اظہار فرمایا. تو تعجب کا اظہار اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت پر یقین نہیں تھا کہ مولا کریم یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس بات پر تعجب تھا کہ مولا کیسے ہوگا، اسی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے یہ سب ہوگا یا پھر مجھے جوانی دوبارہ واپس لوٹائی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی حالت پر آپ رہیں گے، اے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو اسی حالت پر رہتے ہوئے اولاد عطا فرمائے گا. اب حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد بھائی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اجعل لی آیا، مولا کریم تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا اگر مجھے کوئی اشارہ مل جائے، مجھے کوئی نشانی مل جائے کہ جس سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اب مجھے، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اولاد جو ہے وہ اب ملنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. ارشاد فرمایا اے زکریہ، تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک گفتگو پر قدرت ہونے کے باوجود اور زبان گنگ نہ ہونے کے باوجود بھی
درست رہے،
بولنے پر قدرت نہیں رکھ سکو گے. اللہ اکبر، حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے نشانی بیان کر، آپ کی زبان مبارک سے صرف ذکر و اذکار اور تسبیح یہی جاری رہے گی، آپ کو اس کے علاوہ گفتگو نہیں فرما سکیں گے. یہ آپ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے. اب جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگ باہر آپ کے منتظر تھے. جیسے ہی آپ کمرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے بولنا چاہا لیکن آپ کوئی گفتگو نہ کر سکے، آپ کی مبارک زبان سے ذکر و اذکار ہی جاری ہوا. آپ نے اسی کا اشارہ کرتے لوگوں سے فرمایا تم بھی ذکر و اذکار میں مصروف عمل رہو. اب یہاں پر تین دن تک حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ کیفیت رہی، آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا. اب یہاں پر اسد بھائی علماء نے ڈیبیٹ کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد میں شکر کے پہلو کو بیان کی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان سے کسی اور گفتگو کا نہ جاری ہونا، صرف اور صرف ذکر و شکر کا جانی ہونا، یہ اس نعمت کے شکرانے میں تھا.
سبحان اللہ،
یہ اس نعمت کا شکرانہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان سے ذکر و شکر کو جاری فرما دیا، اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو تین دن تک آپ نہ کر سکے. اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، یہ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس پر قدرت ہونے کے باوجود، جی قدرت ہونے کے باوجود آپ علی نبینا علیہ السلام کی زبان سے صرف ذکر و اذکار کا جاری ہونا، فرمایا یہ ان کا عظیم معجزہ بھی ہے اور شکر کا ایک زبردست پہلو بھی تھا کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کے شکرانے میں تین دن تک آپ کی زبان سے ذکر و شکر جو ہے وہ جاری رہا. یہاں سے علماء اسد بھائی بیان کرتے ہیں کہ یہ تو زکریہ علیہ السلام کی مبارک شان تھی کہ ان کے اس واقعے میں شکر کا ایسا زبردست پہلو ہے. مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کے لطف و کرم اور نوازشیں اور عنایتیں ہم پر ہیں، ان پر ہر آن شکر ادا کرے. اور اسی سے بیان کیا کہ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں. پتہ چلا ان عظیم نعمت کے شکرانے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں سجانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کے گن گانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو عام کرنے کے چرچے کرنا، ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے بھی نعمت کے شکرانے میں داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ مبارک اور روشن پہلو ہمیں زبردست شکر کے پہلو کی طرف لے کر جا رہا ہے.
ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے، اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اس پر ترغیبات بھی بہت ہیں، اور بھی بزرگوں اولیاء کرام کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑا زبردست پہلو ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت میں مزید اضافہ عطا فرماتا ہے. تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی تمنا ٹھیک ہے کرنی چاہیے، کوئی عرض کی بات نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نعمت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن جو نعمت آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کریں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، جاری مکتبۃ المدینہ نے کی ہے، شکر کے فضائل، اصل میں یہ کسی کتاب کا غالباً ترجمہ ہے، تو بڑی ہی شاندار کتاب ہے. نہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے تو ایسا دل چاہے گا، جذبہ ہوگا کہ بندہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ پاک کے شکر میں ہی مصروف رہے، بلکہ امیر علیہ سنت نے اس کتاب کی بڑی زبردست ترغیب ارشاد فرمائی تھی اور بہت ہی واقعی پڑھنے کے قابل ہے. میں اس کی بھی ریکویسٹ کروں گا ناظرین کو یہ بھی پڑھیں، اور سیرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، ہم جب سے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور الحمدللہ دسیوں انبیاء کرام کا ذکر خیر ہو چکا، ایک چیز بہت سارے انبیاء کرام میں کامن ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اپنی نبوت کی طرف بلایا، اچھے اخلاق کی طرف بلایا، ان کو آخرت کی جو ہے وہ فکر دلائی، کامیابی کے اصول بتائے، لیکن بعض قوموں نے اعتراف کیا، یا یوں کہیے کہ بعض لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا لیکن ایک بڑی تعداد نے انکار کیا اور انبیاء کرام کے دشمن ہو گئے، بادشاہ بھی دشمن ہوئے، مالدار بھی دشمن ہوئے، بعض دیگر قوم کے لوگ بھی دشمن ہوئے، بعض انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید کیا گیا۔ تو زکریہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کا واقعہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھے اسد یہاں پہ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا حاشیہ ان کی گفتگو۔
جی جی بالکل، کتاب ابھی لکھی جا رہی ہے، آپ حاشیہ لگا سکتے ہیں۔
بڑی پیاری گفتگو ہمارے ایاز بھی فرما رہے تھے۔
جی جی،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی بات ہے،
جی،
کہ جب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مقام پر دیکھا،
جی،
محراب میں دعا کر رہی تھی، تو اس مقام پر کھڑے ہو کر اسی مقام پر حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔
اچھا، ماشاءاللہ۔
یہاں پر علماء کرام نے جو بات فرمائی ہے، کہا کہ جو مقام اللہ کی رحمت برستی ہو وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر دعا کرتی تھی یقیناً وہ
برکت والی جگہ،
برکت والی جگہ تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ خانہ کعبہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وہاں پر تو بلکہ 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، وہ تو ایسی مبارک جگہ ہے۔ تو اس مقام پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں، یقیناً انہوں نے بھی اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وقف کی ہوتی ہے، اللہ کی عبادات میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جہاں پر جسد نوری ہوتا ہے، مبارک جسم ہوتا ہے، جہاں پر جس مقام پر ان کا مزار بنتا ہے، یقیناً وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، تو لہٰذا اس مقام پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو، کعبہ معظمہ ہو، اولیاء کرام کے مزارات ہو، یا کوئی اور برکت والی جگہ ہو، تو ان مقامات پر دعا مانگنی چاہیے۔ یہی علماء کرام نے اس انداز سے بھی بیان فرمایا ہے۔ زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک عرصہ تک بنی اسرائیل میں اپنے تبلیغ کا سلسلہ کیا، آپ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، رشد و ہدایت کا اور نصیحت کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا ہے، اور اس اہم فریضے کو آپ نے ایک عرصہ دراز تک جاری و ساری رکھا ہے، اور بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے جاری و ساری رکھا۔ بالآخر آپ کا وصال ظاہری بھی ہوا۔ اچھا، اس پہ تو مختلف اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ آپ کی جو موت ہے طبی موت ہے، کہ آپ نے طبی موت کا سلسلہ ہوا، لیکن بعض محدثین نے یا بعض علماء نے، بعض مورخین نے یوں کہیے کہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہودی، یہ کایا پھر پلٹا بھی ہے کہ دور وہ بدلا بھی ہے کہ جو یہودی تھے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور آپ کو یہاں تک کہ ان دونوں حضرات کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، آپ کے جو شہزاد نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام، ان کو شہید کر دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو اب جب شہید کرنے کے ارادے سے پڑے تو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے تو درخت کھل گیا اور اس نے آپ کو جگہ عطا فرما دی۔ جب جگہ عطا فرمائی تو یہ منظر ان ظالموں نے دیکھ لیا تھا، اور پھر انہوں نے آرے کے ساتھ درخت کو چیرنا شروع کیا۔ جب آرے کے ساتھ درخت کو چیرا تو آپ اندر اس میں تشریف فرما تھے، یوں اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہودیوں نے دو، آپ کے جسم کے بھی دو حصے کر کے یوں شہید کر دیا۔ لیکن جنہوں نے شہید کیا، اللہ کے نبی کو شہید کیا، تو پھر ان کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوا۔ وہ بھی پھر دنیا نے، پھر مورخین نے اس کو بھی لکھا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی ہیں یا اپنے جو باطن کی خباثت تھی ان کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ضرور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ سن لو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کہ رب جب پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، ان کو تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا،
بہت ساری نعمتیں دی،
جی جی کئی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا، لیکن وہی ہے کہ ناشکری پر یہ بھزد رہے، انبیاء کرام کی مخالفت پر یہ بھزد رہے اور انبیاء کرام کی مخالفت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کو شہید کرنے کا جرم بھی پھر ان کے ذمے پر آیا. اب اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اہل فارس کو اور اہل روم کو مسلط کر دیا. جب یہ مسلط ہوئے ان بنی اسرائیل پر، تو ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ بنی اسرائیل کو قتل کیا. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اہل فارس نے اور روم والوں نے قیدی بنا لیا، اور پھر بیت المقدس مسجد میں داخل ہو کر اس مسجد تک کو انہوں نے ویران کر دیا، بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ کر لیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اس پوری بربادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ضرور ہے اسد بھائی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے اندر اکڑ نہیں آنی چاہیے. اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں.
ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور قرآن میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا جو ذکر ہے کئی مقامات پر کیا ہے، اور اس قوم کے بارے میں ایک اور آیت مجھے بھی یاد نہیں آ رہی، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ ان پر جو عذاب آیا اور جن مشکلات کا، مصائب کا یہ بعد میں شمار رہے، تو اس میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ تم نے چونکہ انبیاء کو شہید کیا تو اس وجہ سے تمہیں ذلت اور
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا
یعتدون.
تو یہ کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل
کرنے کی وجہ سے، تو اس آیت کے پیچھے جو ہے وہ ان کی ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ بیان کی گئی. تو بہرحال ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے جو مقبول بندے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، خواہ وہ قتل کرنے کے حوالے سے ہو یا دل آزاری کے تعلق سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، خواہ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے جو بھی نیک بندے ہیں، تو ہمیں ان کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے. ویسے تو ہر مسلمان کی ہمیں تعظیم کرنی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ عام بندوں کے درمیان بظاہر جو ایک عام سا شخص ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر ایک کی تعظیم اور احترام کا حکم ہے، اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی کہ اگر اس میں کوئی اللہ کا ولی ہے، قرب خاص کے اندر ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی ادب کی وجہ سے ہم اس کی گستاخی سے اور اس کی بے ادبی سے محفوظ رہیں گے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. یہ تھا حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.